نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 22 پارے کا آخری رب دیکھیں گے سورة فاطر کی آیت نمبر 15 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے, وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی حلقت تمہاری جگہ لے آئے, ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا سا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہوش گم کرنے والی آیتیں. دنیا میں کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو فوراً پوچھتے ہیں اپنا کوئی ہے پاس, کوئی ہے جو اس کی مدد کر دے, اور دنیا کے غم بوجھ کتنے کو ہوں گے اور کیا انسان پہ آتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب ساری زندگی کے گناہوں کا بوجھ انسان کے کندھوں پہ ہے, کہیں حق تلفیاں ہیں اور کہیں خیانتیں ہیں, اور کہیں اللہ کے معاملے میں کمی بیشی, کبھی بندوں کے معاملے میں, کبھی حقوق اور فرائض, تو آپ سوچیے کہ اسی انسان کا حال کیا ہوگا. لیکن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. شروع میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہونا بیان کیا گیا. حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اتنا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی سائٹ بھی پلٹ نہیں سکتا, ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا, لیکن دن بدن ماں اس کی مدد کرتی ہے اور بچہ ماں کے مقابلے میں خود مختار ہونے لگتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری محتاجی جس طرح پیدا ہونے والے دن تھی آج بھی وہی ہے, اور ہم اپنی موت تک اللہ کے آگے اتنے محتاج ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے رکھی ہوئی کتاب ہماری محتاج ہے. ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو رکھیں, ہم اس کو پھاڑ دیں, ہم اس کا کچھ بھی کر لیں, کبھی سوچے انسان تو اللہ کے ہاتھوں میں انسان اتنا زیادہ اس کے آگے بے بس ہے کہ اللہ تروڑ مروڑ کے انسان کی ہڈی پسلی توڑ کے اس کو کہیں بٹھا دے, کوئی بندہ اس کے اوپر چوں چا نہیں کر سکتا, پھر بھی اس کے باوجود انسان اللہ کے مقابلے میں بڑا بنے. پھر بھی حیرت ہے کہ انسان اس اللہ کا حکم پسے پش ڈال کر اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں سے ڈرے. کبھی دن میں کئی بار کیا ہوا وہ کام تو سوچئے کہ جہاں ایک طرف اللہ کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف بندوں کی بات ہے, کہتا چھوڑو اللہ کی خیر ہے, چلو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا. اور تم یہ بھی سوچ لو کہ تم اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ کرو نہ تو نہ صحیح, جو کرو گے تم خود بھرو گے. ان آیتوں پہ تدبر کریں, غور کریں, اور ہر پارے کے اندر ہر رب میں سے آپ اپنے لیے جو عمل کی آیت نکالیں, جو تدبر کی آیت نکالیں, اس میں اس کو ڈال لیجئے, بلکہ اس کو خوبصورت لفظوں میں لکھ کر آپ اپنے گھر میں مختلف جگہ پہ لگا دیں, خاص طور پہ جہاں آپ بڑی رونق کے ساتھ جاتی ہیں. گھر کے باہر نکلتے ہوئے جہاں جو جگہ ہوتی وہیں لگا لیں. عموماً اسی وقت ہی ہم اس طرح پھرتیوں میں ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ آج سارے کام میں نے کرنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, ہوش کرو, کل کوئی کام نہیں آئے گا. آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں رشتے داروں کا ذکر کیا, ولو کان ذا قربا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اکثر قانون جو ٹوٹتے ہیں نا وہ رشتے داریوں کے نام پہ ٹوٹتے ہیں, اور عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں چلو آج ہم نہیں تو کوئی کل ہمارے کام آ جائے گا. اور میں اس آیت کو سنتی ہوں نا یا پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹرین اسٹیشن ہے اور ایک بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا شخص جا رہا ہے اور کلی کو ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں. کبھی ایئرپورٹ پہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہو ہینڈ کیری زیادہ ہو, اس وقت دل چاہتا ہے پھینک دو. اس وقت اس بندے کے اوپر کتنا پیار ہے جو راستے میں چلتا ہوا کہے لائے میں آپ کا بیگ لے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرے جو کہ ہم سب کے اوپر آنے والا ہے. اللہ کے نبیوں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہوا نہ. کہا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. اے نبی, تم صرف انہی لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہو جب بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی ہی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چاہ اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے یکساں ہیں, ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ جس سے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے کہ جو قبروں میں مدفون ہیں. ان انت الا نذیر، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بس تم تو ایک خبردار کرنے والے ہو. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، پھر دیکھو کیسی تھی میری سزا سخت. ان آیات میں اگر ہم بنیادی طور پر ٹاپک دیکھیں تو مردوں کے سننے کی بات کی گئی. اتفاق ہوا میرا ایک ایسی سپیچ کا کچھ حصہ دیکھنے اور سننے کا کہ جس میں اس موضوع پر مناظرہ ہو رہا تھا مختلف طبقہ فکر کے علماء کرام کے بیچ میں. ایک یہ کہہ رہے تھے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں سنتے. حقیقت یہ کہ یہ موضوع عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، دلائل دیتے ہوئے خود کو اتنا اوپر لے جانا اور آواز میں رونت اور دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرنے والا سٹائل تھا، تو مجھے اس وقت لگا کہ اللہ کے بندو تم یہ باتیں گھر بیٹھ کے کر لو، عام لوگوں کو نہیں پتا چھوڑ دو، لوگوں کو توحید ایسی سکھا دو، اللہ کی اتنی قدر ان کے دل میں آ جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے نا، اور تم اس طرح سے اور دونوں کی باتیں سنیں تو آپ کو دونوں سچے لگیں گے. حق مسئلہ اگر نہ بتاؤ تو انسان کا جھکاؤ دوسری طرف ہو سکتا ہے، دوسرے کی سنے گا تو پہلا ٹھیک لگتا ہے. تو بعض دفعہ مناظروں میں اور بحث مباحثوں میں دین کا وہ مزاج پیچھے ڈال دیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، کہ دوسرے کو صرف آپ قائل مت کیجئے، مائل بھی کیجئے. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمہ، اللہ تو نان مسلم کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حکمت سے بات کرو، موعظۃ الحسنہ کرو. ہاں وہ پھر اگر ضرورت پڑے تو جادلہم باللتی ہی احسن، لیکن کہاں ایک مسلمان دوسرے کو کہیں ملا کہہ کے او مولانا او فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کرے. تو دعا کیجئے کہ اللہ حق مسئلہ بتا دے. آپ سچی بتائیے، آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دے دیتی ہوں توحید اور شرک کے فرق، یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ کون سنتا اور کون نہیں سنتا. آپ روز گھر کی کوئی گروسری خریدنا چاہتے ہیں، گھر کے کوئی استعمال کی چیز ہے، آپ کہاں جائیں گے جہاں سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے سٹور کو جہاں سب کچھ ملتا ہے، ہر وقت ملتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، مارکیٹ میں جو چیز 100 کی ہے وہاں 10 کی ہے اور اس سے بھی زیادہ لگا لے، کبھی آپ اس سٹور کو چھوڑ کر اس کے ساتھ 2 قدم دور کوئی ایسا سٹور دیکھیں گے کہ جہاں ایسی ساری خوبیاں نہ ہوں؟ مشکل بھی ہو، مہنگا بھی ہو، کبھی کھلا ہو کبھی نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بیوقوف ہے. تو اس مثال کو لے لیجیے اللہ پہ. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کہیں وہ کہتا ہے کہ واذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہ قریب بھی ہے، وہ ہر وقت سنتا بھی ہے، وہ رات کو بھی سنتا ہے، وہ سننے والے کی پکار کا جواب بھی دے دیتا ہے. تو میں اس کو چھوڑ کر کسی کرنی والے، کسی بگڑی بنانے والے پہ کیوں جاؤں جس کے بارے میں مجھے شک ہے؟ شک کا مسئلے سے بڑھ کے یہ یقین کی بات ہے. لیکن بات کیا ہے کہ انسان کو بات کرتے وقت اپنی بات کو بہت زیادہ اسلام کے دائرے میں رکھنا چاہیے. ہمارا تو دل ہی نہیں کبھی مانا، آپ چھوڑ دیجئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں، اللہ سے آپ کا ایک زندہ تعلق ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہیں جائے. کوئی بیوی اپنے شوہر سے خوش ہو تو کیا کسی غیر کی طرف جائے گی، سوچے گی؟ اور اسی مثال کو آپ جہاں مرضی لے لیجئے. اصل اللہ سے تعلق بگڑتا ہے نا، پھر شرک ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، شرک کی سب سے بڑی وجہ وما قدر اللہ حق کا قدری ہے. بس 2 باتوں کی ایک بات، وہی جائے گا کہیں جس کو اللہ کی قدر نہیں، باقی رہ گئے وہ غوث ہیں، وہ کتب ہیں، وہ پکڑنے والے، وہ کرنے والے ہوں گے، ہیں تو ہیں، نہیں ہیں تو نہیں. میرے لیے ایک رب کافی ہے، کیونکہ حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے. لیکن ان باتوں پہ جھگڑے بہت اٹھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بھیج دیا، اب ان کو بتا دیں، نہیں مانتے تو نہ مان لیں، اور ان کو اللہ کی قدرت دکھاؤ. اب آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیتوں میں اللہ کی قدرت ہے، اور قرآن پاک کا یہ مزاج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں توحید اور شرک آتا ہے اس کے بعد اللہ کی قدرتیں، اس کی نعمتیں، اس کی کاریگریوں کا ذکر آتا ہے. علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو, آنکھیں نہیں کھولتے, کبھی تم نے غور نہیں کیا, تدبر نہیں کیا, تمہیں قبروں میں لیٹے ہوئے بزرگوں کی کرامتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے, تم نے ان میں سے کسی کا دور نہیں پایا, تم نے ان کو نہیں دیکھا, اور وہ بزرگ جو ساری زندگی توحید کی بات بتاتے گئے, آج تم ان کو شرک کا گڑھ بنا رہے, ان کی قبروں کو اور ان کی درگاہوں کو تم نے اپنے لیے سجدوں اور ماتھے ٹیکنے کی جگہ بنائی, لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ جو اتنا کچھ کرتا ہے ان میں سے کسی کا تم نے دیکھا؟ اللہ کی کتاب تو تم کائنات میں کھلی بھی دیکھتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. اس آیت کے اندر سے یہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء. قرآن پاک میں اگر علم اور علم والوں کی فضیلت کی کوئی بھی آیت نہ ہوتی تو یہ ایک آیت کافی تھی. ایک سورت آل عمران میں آپ کو لکھائی تھی والراسخون فی العلم کے موقع پہ. دوسری بات, یہاں سے آپ کو حقیقی عالم کی تعریف ملتی ہے. ہمارے یہاں لفظ عالم اور عالمہ اتنا معروف اور مقبول ہے کہ لوگ خود اپنے نام کے ساتھ کہتے ہیں جی میں عالم ہوں, میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے, کیا آپ عالمہ بناتے ہیں؟ تو اصل علم والا کون ہے؟ یخش اللہ. حدیث کا خلاصہ بھی آتا ہے ہر علم صاحب علم پر وبال ہے, الا ما عمل بہ, سوائے اس علم کے جس پر عمل کر لیا جائے. ہمارے یہ 20 پارے یا 22 پارے اب دوبارہ ہو گئے, ہمارا قرآن پاک کا پڑھا جانا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے اوپر وبال ہوگا اگر ہمارے رنگ ڈھنگ اور ہمارے طور طریقوں میں اور ہمارے اخلاق میں اور ہمارے کردار میں اگر یہ نہ دکھا. یاد رکھیے, جتنی نعمت زیادہ ہوتی ہے اتنی نعمت کی جواب دہی بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا انسان اپنے آپ کو علم کے اندر پاتا ہے اتنا اس کے اندر کبر اور تکبر بھی آنے لگتا ہے, اور بعض دفعہ ایک انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے لوگوں کا جینا بھی دوبھر کر دیتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ اپنی خشیت دے, اللہ اپنا خوف دے. دیکھیے, اپنے دل کو ہر دن چیک کیا کریں کہ کہیں اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مغرور تو نہیں کر رہی, دن بدن بڑا تو نہیں بنا رہی. آپ دیکھیے کہ یہاں اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں, یعنی اعراب کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا آپ کو کتنا بہترین اظہار ملتا ہے. اگر آپ اس لفظ کو انما یخش اللہ من عباده العلماء کی بجائے پڑھ لیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, اور یقین کیجئے کہ اکثر عادتاً منہ سے نکلتا ہے, کیونکہ عموماً قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لفظ ایز اے فائل آیا ہے, ہو اللہ نزل, اللہ خلق, اللہ, سمجھتے ہیں نا اس فرق کو؟ تو خالق کا لفظ یا مالک کا لفظ, اللہ کا لفظ جب پیش کے ساتھ آتا ہے تو یہ فائل میں آتا ہے. پھر معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ڈرتا ہے لوگوں سے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو فائل اور مفعول کا فرق ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ سمجھ کے وہ ساتھ پڑھنے والے کئی لوگ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوں گے کہ اللہ اپنے علم والے لوگوں سے ڈرتا ہے. اور بعض لوگوں نے واللہ ہی یہ کانسیپٹ اولیاء کرام کا بنا لیا, کیا ان سے تو اللہ بھی بہت ڈرتا ہے, اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے, اللہ ان کو پیچھے نہیں کرتا. اب ہیں کون علم والے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں دیکھ لیجئے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, بے شک وہ لوگ, کون سے لوگ؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا, اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے, اور مزید اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. اتنی خوبصورت قدردانی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ. اب اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے, تجارت لن تبور. دنیا میں آپ دیکھیے کہ علم کے راستے پہ چلتے چلتے ایک دم انسان جو مڑتا ہے نا, عموماً مال کی ہوس میں یا پھر عزت اور دنیا داری کے جھنجٹوں کو بنیاد بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو علم سے تعلق اب جوڑ ہی چکے, ان کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ دیکھو تم عام لوگ نہیں ہو, اللہ نے تمہیں چنا, آپ کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جو 4 سال میڈیکل پڑھ لے اور اس کے بعد 5ویں سال میں چھوڑ دے، 5 سال بھی پڑھ لے پھر ہاؤس جاب 3 سال نہ کرے، اس کو بھی چھوڑ دے اور پریکٹس نہ کرے، گھر بیٹھ جائے، کیا کہیں گے؟ ہے نا بیوقوف؟ کوئی ڈاکٹری کی تعلیم بیچ میں چھوڑ کر کسی جگہ پی این لگ جائے اور 5-6 ہزار روپے کی پے لے لے، بیوقوف کہیں گے نا؟ واللہ ہی قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ اس سے بھی بری اور گھٹیا مثال ہے اس انسان کی جو دین کی تعلیم، دین کے علم کو، دین کے فائدوں کو چھوڑ کر دنیا دنی کے پیچھے جاتا ہے. لیکن شیطان دنیا کو اتنا حسین بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. پلٹتا کب ہے؟ جب 4-5 سال کا سفر آگے طے ہو چکا ہوتا ہے، پھر ڈپریشن، پھر گلٹ، پھر بوجھ، اور وہ مال کی چونی ہاتھ میں نہیں آئی. جتنا آیا اتنا چلا گیا، جتنا گیا وہ اور بے برکتی میں چل پڑا. یقین کیجئے، یہاں میں نے ایک بات کسی سے ایک موقع پہ شیئر کی، مجھے لگا کہ بہت فائدے کی بات ہے اگر آج اس وقت بھی ہم شیئر کر لیں، کہ جب انسان مال کے لیے 2 چیزوں کی وجہ سے علم کا رستہ چھوٹتا ہے، ایک تو پیئر پریشر ہوتا ہے، شروع میں آتا ہے پھر انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. سوسائٹی والے بھی صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے نہیں ہٹنا، اس کو پتا چل گیا ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے. لیکن جب ہم زیادہ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز جو ہمارے راستے میں تاغوت بن جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کب تک، آخر کب تک، تسلسل نہیں رکھنا پڑتا، کب ختم ہوگا یہ سلسلہ، اب کب ختم ہوگا، کتنا رہ گیا، اور کتنا سیکھنا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے، کتنے سال تم نے اور لگانے ہیں. یہی سوال اگر کوئی میڈیکل کے اسٹوڈینٹ سے پوچھ لے، کبھی اس میڈیکل کے اسٹوڈینٹ کو کوئی ایک ڈاکٹر اپنی نرس پکڑائے گا کہ جو صرف 2 سال کی تعلیم کر کے گھر بیٹھ جائے، جو چلے کلینک کھول لے، اس کا تو لائسنس بھی نہیں بنا ہوگا، جعلی ڈگریاں دے گا لوگوں کو. میرا خیال ہے بات ساری اسی سے سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ڈاکٹر بن کے اسپیشلسٹ بننے میں کتنے سال ہیں. کیا آپ کہہ سکتے کہ پہلے سال میں سب کچھ سکھا دیں ڈاکٹر کو جو 7-8 سال کی تعلیم میں سکھانا ہے؟ امپاسبل ہے. تو جب لوگ تسلسل ہمارا نہیں قائم رکھ پاتے نا، آخر کب تک؟ آپ کا کرے زندگی کی آخری ڈوری تک، آخری سانس بھی اللہ میرا علم کے راستے میں لے اور مجھے اللہ شہادت کی موت دے، کیونکہ طلب علم اور علم کی خدمت شہادت کا کام ہے. دوسری چیز رہ جاتی ہے پیچھے، مال، کسی نفع کا حصول. اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مال کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، فیس نہیں دے سکتے، پے نہیں کر سکتے، ہم رائڈ نہیں دے سکتے، پیٹرول کا خرچہ ہو سکتا ہے، کوئی جاب مل گئی، کوئی کاروبار، کوئی میاں کی خدمت، کچھ بھی 100 باتیں جس میں صرف پیسہ ہے. یاد رکھیے 5 میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے سے ہٹ کر، علم کی بات ہے نا یہاں، تو یہ نہ لیجیے کہ میرے اور آپ پہ یہ صرف فٹ ہوتی ہے، یہ یونیورسل آئے ہیں. پوری دنیا کے لوگ، اور مرد بہت سارے، عورتیں بہت ساری، بچے، ہر ایک اس قدم پر دیکھتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان مال کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کو مال دے دیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو کہیں جائے گا اس کو ملے گا نا، کوئی 10-20-30 ہزار روپیہ ملے گا، تبھی وہ جائے گا نا، مال بڑھ جائے گا. لیکن پہلی صورت کیا ہوگی کہ برکت کم ہو جائے گی. اگر پہلے گھر میں 20 ہزار آتا تھا، اب 20 اور مل گیا نا، تو گھر سے پہلی صورت کیا ہوگی، آئے گا سب کچھ، دکھے گا ضرور، لیکن اینڈ آف دا منتھ سمجھ نہیں آئے گا کیا کدھر ہے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آئے گا اتنا ہی، 20 اور 20 ڈبل ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کوئی 1-20 ہزار کا خرچہ بڑھ جائے گا ان ایکسپیکٹڈ. گاڑی کا ایکسل ٹوٹ گیا، دروازہ گر گیا، یہ ہو گیا، کوئی ایسا انہونا خرچہ پڑ جائے گا ہمارے اوپر. ہم اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہائے یہ میرے اس سفر کے چھوڑنے سے پڑا ہے، بلکہ ہم اس وقت کیا سوچیں گے، شکر ہے میں نے کچھ پیسے بنائے ہوئے تھے تو اس موقع پہ لگ گئے. بات سمجھ لیں. مما صاحب مم مصیبت اللہ بیما کسب تحیدی کو، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا تھا. اس وقت بندہ یہ کہے نا کہ نہیں یہ آئی اس لیے کہ میں نے اللہ کا دین پیچھے کر کے دنیا کو لے لیا. تیسری صورت کیا ہوتی ہے، یعنی دو ہو گئی، بے برکتی ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہو جاتی ہے. تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، واقعی بہت پیسہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بندے کا دل اللہ سے دور اور دنیا میں مگن ہونے لگتا ہے. یہ تو سب سے ورسٹ کیفیت، جس میں دنیا بڑھتی گئی، گھر چھوٹے سے بڑا ہو گیا، صوفہ نیا آ گیا، گاڑی نئی آ گئی، اور آپ کے دل سے اللہ وہ احساس ختم کر دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، پھر ٹھیک ہے نا، اب اتنا ہی کافی تھا، اب میں کب تک بھلا مسلمان رہوں، کب تک میں ان کاموں میں لگی رہوں. پھر ایک اور صورت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ یہ کام کریں، 20 کا مثال ہے، تو آپ کے شوہر کی کمائی کم ہو جائے گی. مثال دیتی ہوں، اگر ہم میں سے کسی کے مرد کا کوئی کاروبار ہے، لیٹس سی، اگر وہ کوئی بھی مثال لے لے، فی زمانہ ہم صرف بات کو سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کسی کا گروسری سٹور ہے، ایک مہینے میں اس کی 50,000 کا نیٹ پروفٹ تھا. اب آپ نے کام کیا، آپ کے 20 جمع ہو گئے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے شوہر میں کچھ نہ کچھ کمی خدا دے گی. ایک ہوتا ہے فکس سیلری، کام ہے گھر کا، مثال ہے کہ جی جاب ہے، پتا ہے گھر میں میاں کے پیسوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کام رننگ، گاہک مل گیا تو مل گیا، سواری مل گئی تو مل گئی. تو ایک چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنا آپ کا شامل ہوگا اتنا ان کا کم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رزق مقرر ہے. اگر میں اپنے نصیب پہ راضی ہوں، یہ اگر میرا گھر ہے بالفرض، اس گھر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس جنوری کے اینڈ پہ یا فیبرری کے اینڈ پہ یا مارچ کے اینڈ پہ اتنا پیسہ آنا ہی آنا ہے، میں کماؤں گی، میرے گھر میں دو اور کمانے لگ جائیں گے، تین اور کمائیں گے، کوئی بھی نہیں کمائے گا، کسی ایک کو اللہ اتنا زیادہ دے دے گا کہ بات بدل جائے گی. اس سے آگے آپ جتنی مرضی صورتیں سوچتے رہے. ایک پانچویں صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس چیز کے اندر جب اپنے آپ کو لاتا ہے اور اللہ کی حکم سے، آپ یاد رکھیے کہ مال کچھ بھی نہیں ہوتا، مال ایک طرف ہے لیکن دوسرے لوگوں کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں. آپ جب خود نہیں کماتے نا تو کوئی آپ سے کہتا بھی نہیں کہ دو، لیکن جب لوگ آپ کو کماتا دیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھی خود کماتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کی نظریں لگ جاتی ہیں. کئی کہانی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اندر بیٹھا انسان چاروں طرف اس کے اوپر تیر چل رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ رسوخ دے دے، متوسم بنا دے، انسان اپنے بارے میں بہت ہی اچھے فیصلے کرتا ہے. تو یہاں جو بات کی گئی، یہ چونکہ ہمارے متعلق ہے، ہم علم سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو ایسے ہی گزار جائیں تو یاد رکھیے کہ وہ تجارت اللن دبور، اس میں تو پروفٹ کبھی کم ہوگا نہیں. اور لفظ دیکھیے، لی پھر یو پھر وفیا، تین تاکیدیں سے ایک لفظ پہ اگر آپ گرامر کی روشنی میں اس کو دیکھیں، لی یو وفیا ہم، پورا دے گا اللہ ان کو ان کے اجر، کچھ کمی نہیں دے گا. ہم جب اللہ کے راستے میں کمی کرتے ہیں تو کیا پورا اجر ملے گا؟ آپ جاب فل ٹائم کریں یا پارٹ ٹائم کریں، فل ڈیز کریں یا ہاف ڈیز کریں، کیا ایک جتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو اللہ کے راستے میں ایک بندہ فل ٹائم اپنے آپ کو لگا دے، کھپا دے، پوری تنتوہی سے اپنا کام کرے. اب اس کا مطلب صرف وقت لگانے سے بھی نہیں ہے، ایفیشنسیز، کام کی کوالٹی، کام کر کے اس کے اوپر آپ نے کوئی ہاتھ تو نہیں ڈال دی، کام کر کے ضائع تو نہیں کر دی، کہیں غیبت تو نہیں کر دی، کبھی کسی دوسرے کے ساتھ تو نہیں جا کے کوئی دکھ سکھ کر لیا ایسا کہ جس سے ساری نیکی ضائع ہوئی. تو ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ جو اوقات ہے، آتے ہی کچھ نہیں، جو آتا ہے بس وہ برا کیا، سمجھ ہی کوئی نہیں، جتنی سمجھ آئی کر دی. انشاءاللہ ایسے لوگ بہت اوپر چلے جائیں گے کل قیامت کے دن، اور وہ لوگ جو بڑی سکلز والے، بہت کچھ رکھنے والے، لیکن اپنی کسی ایک چھوٹی سی کمی بیشی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اپنے ملازموں سے بھی نیچے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. مجھے تو خوف آتا ہے کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات سنی ہوئی کہ مسجد نبی میں صفائی کرنے والی عورت، اس کا وہ کام اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی خود اس کی قبر مبارک پر گئے اور اس کے لیے دعا کی. کیا جھاڑو لگاتی تھی، پڑھاتی رہی تھی، وہ پڑھتی نہیں تھی، کوئی لوگوں کو اتنی تقریریں نہیں سناتی تھی، کیا ایک صفائی کرنے والی عورت. اور میں کہتی ہوں قیامت کے دن ایسا ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ ہوگا، پڑھنے پڑھانے لے بیٹھے ہوں گے کسی کونے میں دبو کے، مل گیا جو تمہیں ملنا تھا، چلو شکر کرو جہنم سے بچ گئے ہو، اور وہ دیکھو وہ کام کرنے والے، وہ جان لگانے والے، مال لگانے والے، وقت لگانے والے، صحتیں لگانے والے، بچوں کو رلانے والے، وہ کہاں چلے گئے. تو کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اللہ کے دین کی ضرورت ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا کتنا خط تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے. اتنا جب دل ڈرا تو ساتھ ہی آیت آگئی، انہ غفور شکور، معاف کرنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے. یقین کرے اس آیت پہ تو دل چاہتا بندے کا پھٹ پھٹ کے رہے کہ نہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے کمیاں بیشیاں بہت ہیں، لیکن اللہ کی ذات بندے کو رسوا نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے. پھر فرمایا، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے. مان لیجئے، لکھیں آپ بھی. ہم سب کے دلوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہی کتاب حق ہے، یہی سچی ہے. نام نہیں لینے کو دل چاہتا، تعصب ہلتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کی جگہ دوسری کو چار کتابوں کے نام لکھ کے سوچیں، ہم وہ پڑھ پڑھا رہے ہوتے نا، ہم کوئی میوزک کی ٹریننگ کا کورس اس جگہ آفر کر رہے ہوتے نا، پاسبل تھا؟ وہ بھی انسان ہے ہم جیسے ہیں، اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو بالکل نہیں لگتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو یہاں بیٹھ کے کچھ شر کی تعلیم دے سکتے تھے نا۔ تو یہ زمین کے ٹکڑے، یہ کتابیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں چلے تھوڑے بڑے کام پہ لگایا لیکن حق کے ساتھ لگا دیا۔ تیری کتاب ہو الحق مصدق لما بین یدی ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے۔ کتنی پیاری بات کہی گئی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہاں آپ کو پتا بھی نہیں کہ یہ کون سی آیت آ رہی ہے، یقین کریں میرا تو دل نہیں کر رہا اس آیت کا حصہ اگلا پڑھ کے دیکھو، کیونکہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ کتاب پڑھے ہوئے کی بات ہے۔ مجھے خوف آتا ہے اس آیت سے، میں نے اس پہ بہت درس دیا الحمدللہ، ایک لیکچر بھی ہے، تین قسم کے لوگ ہیں، اس کو اس پہ بہت دفعہ دیا، پھر سورت واقعہ کے ساتھ جوڑ کے جہاں وہاں تین گروہوں کا تذکرہ ہے، ادھر بھی تین گروہوں کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ میں نے پچھلے چند سال پہلے کافی زیادہ، ایک رجحان ہوتا ہے کبھی ایک آیت نظر میں آتی ہے تو اس کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو ان آیتوں پہ دیے۔ آپ بالکل واللہ ہی اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈیں اور میں اپنے آپ کو ڈھونڈوں، اس لیے کہ یہ سورت فاطر میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ فرق بیان کرنے والی ہے، حق اور باطل کا فرق کرتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں کے کیا تین گروہ بن جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے تو سب ایک جیسے لگتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھال کے ساتھ بندہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اصل انسان کا جب کھلتا کب ہے؟ جب وہ علم کے بعد وارث بنایا جاتا ہے، اور وراثت کو یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کو کوئی کام دے دیا جاتا ہے، اس کو کسی جگہ کا بڑا بنا دیا جاتا ہے، کسی جگہ اس کو کوئی گروپ دے دیا جاتا ہے، کہیں جو اپنی لینگویج میں سمجھ لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فرمائے، ثم اورثنا الکتاب، ہم دوسروں کو وارث بنا دیتے ہیں، ان کو، کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان کو جن کو ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہاں تک تو بات بڑی خوشی کی ہے اور شکر گزاری کی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر تو نے ہمیں کتاب کے لیے جوڑا، کتاب کے لیے رکھا، تو یہ تیرا چناؤ تھا۔ کبھی آپ اس چناؤ کو محسوس کرتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو چلے لگے ہوئے نا، کبھی کوئی آئے اور کسی موقع پہ سوچے کہ مجھے اب یہ مسئلہ ہے وہ نہیں، تو میں ان کو اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ آپ سوچیں ذرا، اس پورے شہر میں سے اللہ نے کتنوں کو چنا جن کے دل اللہ کی کتاب سے جڑے، اور اگر سن کے سیکھ کے اس دعوت سے 100% متفق ہونے کے بعد اگر آپ کی ہمدردیاں کہیں اور ابھی، یا آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو what does it mean؟ حیرت کی بات ہے نا۔ جن کو اپنی اصل پہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسری طرح نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں داخلہ ہی تو ملنا مشکل تھا میڈیکل کالج میں، مل گئے، اب جو محنت ہوتی کر لو۔ اصل تو داخلہ ہی مشکل ہے نا، اس کے بعد تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کتاب کا وارث کیا، یہاں مراد مجموعی طور پہ دیکھیں تو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، کس کو دیا، کس کو کیا، اب کیا ہوا؟ آج ہم تو خوش فہمیوں میں بیٹھے ہوئے نا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اب بس خیر ہی خیر ہے، یا اب ہم کچھ نہ کریں، نہیں، کہا اب آگے ڈویژن ہوگی۔ فمین ہوم، کن میں سے؟ ان امتیوں میں سے، ان مسلمانوں میں سے، اور اس کو شارٹ سرکل میں دیکھے تو ان دین سے جڑے ہوئے لوگوں سے، کتاب سے جڑے ہوئے لوگوں سے۔ کیا کچھ کون ہے؟ ظالم لنفسہ، بعض تو اپنے نفس پر ظلم ہی کرتے ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود نہ تو فرائض کے عامل ہیں اور نہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہوا، یعنی پوری نو انسانی میں سے چھانٹا گیا مسلمانوں کو تاکہ وہ اللہ کی کتاب کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ کتاب پیش کی گئی ان کے سامنے ایک سلیبس کے طور پہ، قبول تو کر لیا، لیکن اس کے بعد تین گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ کون سا؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، عقیدے میں جھول نہیں ہے، لیکن عملاً حق ادا نہیں کرتے۔ مومن ہیں مگر گناہگار، لکھ لیں یہ تینوں فرق، لکھیں گے پھر سمجھ آئے گا۔ ایمان والے ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، مجرم تو ہیں لیکن باغی نہیں ہیں الحمدللہ، جرم کر رہے لیکن بغاوت نہیں کر، ضعیف الایمان ہے لیکن منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہے۔ ان کو ظالم لنفسی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں شامل کیا گیا، چنے ہوئے میں کیا گیا، اس سے مراد ہے سب سے ہلکے درجے کی جنت میں جانے والے مسلمان. نو پروٹوکول, بس اصحاب الیمین ڈال دو ان کو جنت میں بھیج دو. یہ وہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ ومنہم مقتصد, دوسرا وہ گروہ ہے جو بیچ کی راہ میں چلتے ہیں, درمیان میں چلتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ کبھی وراثت کا حق ادا کر دیتے ہیں تو کبھی نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں. اپنے نفس کو بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا, اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی کوششیں تو کرتے ہیں, لیکن ابھی باغیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں. خوشیوں کا موقع آتا ہے تو بدک جاتے ہیں, ذرا ان کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اسپیشل حالات میں نیکی کے یا خوشی کے, شادیوں کے یا بیاہوں کے, اس میں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں, گویا کہ ایک مرقع بن چکے ہیں اچھے برے کاموں کا. یہ کہاں ہے؟ یہ پچھلے گروہ سے اوپر ہے اور اگلے گروہ سے نیچے ہیں, بیچ کے لوگ میں. ایک تیسرا گروہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, نیکیوں میں سبقت لینے والے اللہ کے حکم سے. یہ ہے کتاب کے وارثوں میں سے سب سے اوپر کے درجے کے لوگ. اصل وراثت کا حق انہوں نے ادا کیا. یہ کتاب اور سنت کی پیروی میں بھی آگے آگے ہیں, اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش ہیں, دین حق کے راستے میں قربانیاں کرنے میں آگے آگے, بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے. ہاں نہ جانے میں گناہ ہو جائے تو فوراً ان کی پیشانیاں ندامت کے پسینے سے عرق آلود ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کہا اور سب سے آخر میں کہہ دیا ذالک هو الفضل الکبیر, یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا فضل. قریب کے جملے سے دیکھیں تو اس سے مراد ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ سابقون بالخیرات ہیں, اور اگر اس کو بیک کر دیجئے تو تینوں کو ہی کہا کہ چلے انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے ان تین گروہوں کو نکال دیا, یہی اللہ کا فضل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے امت مسلمہ, میں اپنے اوپر اس کو لیتی ہوں. کیا اللہ نے مجھے کتاب کا وارث بنایا؟ کتاب تو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. کبھی سوچ کے انسان اس کتاب کو پکڑے تو ہاتھ کانپ جاتا ہے. یقین کریں اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں چن لیا اس کام میں, لیکن آگے جا کے ہماری کوششوں میں کمی آ جاتی ہے. پتہ نہیں اس کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ بہت پڑھا رہے ہیں, آپ تو کہتے ہیں یہ بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں, اللہ کو پتا میں کہوں کہیں قائدون والی کیفیت تو نہیں ہے کہ نہ پڑھتے نہ پڑھاتے, کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہے, کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک مومن اور ایک کافر بیٹھا ہوا ہے, کبھی ایک غالب آ جاتا ہے کبھی دوسرا, اور خاص طور پہ یہ بیچ کے جو لوگ ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں گے نا تینوں میں سے بچے گا کون جو دوڑ کے چل رہا ہے, بھاگنے والا, فرسٹ آنا چاہتے ہیں. صرف اطاعت ہی نہیں کرتے, اتباع بھی کرتے ہیں. آخرت کے لیے امبیشیس ہے اور دنیا کے لیے کنٹینٹ ہے. جو مل گیا شکر ہے, قناعت ہے, صبر ہے, لیکن آخرت کے لیے ان کے بڑے بڑے پلانز ہیں. دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو سکوٹر سے گاڑی, گاڑی سے پھر بڑی گاڑی, اور پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سی گاڑیاں ان کی نظر میں ہوتی ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے دنیا میں جو ملتا ہے اس کو لے لو, اصل بات یہ ہے کہ مجھے وہاں کا لینا ہے. اس لیے دیکھیں آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اب دن بدن ہم قرآن پورا کر رہے ہیں, 22 پارے ہو گئے, 8 رہ گئے ہیں, پھر سیشن پورا ہو جائے گا اس کا, لیکن اصل امتحان ہمارا اس کے بعد شروع ہوگا. واللہ یہاں لفظ وراثت کے ساتھ نفس سلم کی وراثت کی بھی بات کر لیں. بالفرض اگر ہمیں کہیں سے اللہ کے نبی کا کوئی پیالہ, آپ کا کرتا, آپ کے جوتے مل جائیں, کیا کریں گے اس کو؟ میرا خیال ہے سارے شہر میں ایک ہم ایگزیبیشن کر دیں گے کہ آؤ دیکھو, اور ایسی کہانیاں لوگ سناتے رہتے ہیں, اللہ جانے ان کا صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو دکھاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ٹیکسٹ میسج آپ لوگوں کو بھی آیا ہوگا, اسی اسلو میں کسی جگہ ایک سسٹر ہے اور وہ لوگوں کے مجمع جمع کر کے تو اللہ کے نبی کا شاید بال دکھاتی ہیں, اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ گھر بھر جاتے ہیں لوگوں کے. اگر ایک جوتا مل جائے, ایک بال ملے, ٹھیک ہے وہ مبارک تھا, ٹھیک ہے وہ نبی کے چہرے کا بال تھا, ٹھیک ہے وہ جوتی نبی کے پاؤں کے ساتھ لگی, لیکن اس کتاب کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ اورثنا الکتاب نہیں؟ یہ کتاب اللہ کے نبی کا کیا ورثہ نہیں ہے؟ کہ امت کہاں کھو گئی, اللہ کیا بنے گا اس کا؟ یقین کریں. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ دل کٹ کے رہ جاتا ہے, کیونکہ یہ خود کلامی ہوتی ہے نا انسان کی. تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کہاں جا رہی ہے. کل کوئی چیز تھی, میں سرچ کر رہی تھی اسی طرح سے کچھ معاملے میں, تو اس میں میرے سامنے ایک کلپ آ گیا, پتہ نہیں میں نے ڈالا کیا. اور اللہ معاف کرے, چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں بعض جگہ سائٹس میں, لیکن اس کے ساتھ اتنی اور آڈ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اس کو دیکھتا ہے. تو جب میں نے ڈالا تو ایک دم جو کلپ آیا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کسی صحابی کا نام ڈالا ہوگا, مثال ہے, تو وہ کھل گئی ویڈیو کسی مسلمانوں کی شادی کی. یقین کرے میری آنکھیں حیران ہوگی, ایک منٹ سے بھی کچھ کا تھا یا اس سے اوپر گیا. تو میں اس سوچ سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ کسی فلم کا سین ہے. ہوتا نا کہ فلمی سین ہے, فلموں کے نہیں تھے. پھر نیچے میں پڑھی, لڑکے لڑکی کا نام تھا, ان کی شادی, ان کی مہندی. اور اللہ کی قسم کھاؤں گی, میں اس وقت بھی بات کری, میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں کہ جو وہ ڈانس ہو رہا تھا وہاں, ینگ آپ فیملیز کے لوگ کر رہے اور پیچھے انڈین گانا, اور جو اس کے گندے بولتے اور لوگ یوں اچھل رہے تھے, اور کوئی دیکھنے میں ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ کوئی بہت الٹرا موڈ کوئی لوگ ہوں گے, ہم جیسے لوگ تھے بیچ کے. میں کہنی تھی اس وقت میں نے وہ ویڈیو دیکھی, اور اس کے ساتھ آپ کو تو بی سی او تو اور دکھنے لگ جاتی ہیں. اللہ کی قسم کھاتی ہوں, مجھے اتنا رونا آیا, میرا دل کٹا. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے, یہ شادی ہے ہماری, اور اتنا اللہ کا مذاق اڑانا, اللہ کے دین, اللہ کی نبی کی سنتوں کا مذاق, اور سراسر فحاشی. اور یعنی وہ سین جو کبھی فلموں میں آتے تھے تو لوگ آگے کر دیتے تھے کہ یہ دیکھنے والے نہیں ہیں, وہ سینز آج ہمارے شریف شرفا خاندانوں کی مہندی اور شادیوں میں فلمائے جا رہے ہیں. پہلے گانا چوز کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق کپڑے, اور جو دلہا دلہن اور جو ان کے ساتھیوں کی حرکتیں اور چچور پن, یہ وارث ہے. نالعین شریفین کا جوتا مل جائے, نقش مل جائے, اس کو سر پہ لگانے کو تیار ہے, لیکن کیا یہ قرآن اور سنت کے راستوں پہ چلنے کو تیار ہے؟ پھر ہم مسلمان, پھر ہم کہتے ہیں کیوں شادیاں ٹوٹتی ہیں, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی لڑکی کو, یہ چار دن سے زیادہ خوش نہیں رہ سکی. یہ ہمارے گناہ کھا جاتے ہیں, ہماری سرکشیاں کھا جاتی ہیں. تو بہت اس پہ آ جا کے سوچئے گا, یہ بھی اس پارے کی اور اس سورت کی تدبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اس دکھ کو ہی محسوس کر لے جو اس وقت ہم اپنے دلوں میں لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, اگر اچھے کام کر رہے ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس میں سے کوئی ایک بات بھی تمہارے لیے نہیں تھی, کیونکہ ذالک ھو الفضل الکبیر, تم تو سابقم بالخیرات ہو اللہ کے حکم سے. آؤ دیکھو تمہیں کیا ملنے لگا ہے, جنات و عدن یدخلونہا, ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے, وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, آپ کو خوبصورت زیورات پہنائے جائیں گے. جڑاؤ زیور سب سے خوبصورت ہوتا ہے, مہنگا بھی ہوتا ہے, موتی بھی لگے ہوتے ہیں اس میں, نگینے بھی ہوتے ہیں, اور سونے کے ساتھ اس کی چمک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں؟ اللہ تو جنت کی خوبیوں میں بیان کرتا ہے کہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ, وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا, اور یہ سب کچھ پہن کے وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, اللہ اکبر, وہ کہیں گے شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے, ہمیں پل صراط سے پار گزار دیا, قبر کے مرحلے گزار دیے. اے اللہ, وہ سب کچھ چلا گیا, سارے غم چلے گئے, کتنے دکھ دیتے تھے لوگ ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے, اللہ سارے ختم ہو گئے, یقین ہی نہیں آئے گا. جیسے آپ دیکھیے کوئی بہت بڑی بیماری کے بعد اٹھتا ہے نا, تو اس کو ہوش نہیں آتی, وہ کہتے ہائے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, ہائے وہ خواب تھا کہ حقیقت تھی. کبھی گھر ٹوٹنے لگتا ہے, ٹوٹتے ٹوٹتے آخری ڈوری پہ آ کے بچتا ہے, پھر انسان خوش باش رہتا ہے, کہتا ہے اللہ ہائے میرا گھر بچ گیا, ہائے بچ گیا, ہائے میرا یہ بچہ جو مرنے والا تھا اس کو صحت مل گئی. اس طرح جنت میں جا کے جنتیوں کو لگے گا, الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ, کیا بڑی بات ہے, کتنے دن کی قربانی ہے, سوچیے ذرا, پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہماری. اگر ہم اللہ کے راستے کے کاموں میں کھپ جائیں, اسی میں چلے جائیں دنیا سے, کتنی خوشخبری ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انسان وہاں سارا کریڈٹ اللہ کو دے گا, کہ اللہ تو نے سارے غم دور کر دیے. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا, کہ انشاءاللہ جنت میں بھی جا کے ہم یہی کہیں گے, اللہ اتنی قدردانی, تو نے ہماری قدر کر لی, ہم نے اتنا کچھ تو نہیں کیا تھا, اللہ تو تو بڑا ہی قدردان ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایسے ہی تھے, کسی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے خوش ہو جاتے تھے اور کسی کی چھوٹی چھوٹی چیز کو جانے بھی نہیں دیتے تھے جس میں اصلاح کا پہلو ہو. تو اللہ کے بندے کہیں گے اللہ سب چلا گیا, سب کچھ چلا گیا. اللہ اکبر. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے, سارا آرام وہاں کریں گے. کام مشکل لگتے ہیں ادھر, کتنے کو مشکل لگیں گے, کتنے دن اور کرنا ہے؟ چار دن کی زندگی ہے, نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں. اللہ کہتا ہے لوگوں اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ سب ختم. آپ جب کبھی بہت تھک جائیں, کبھی بہت دکھی ہونے لگیں تو اس آیت کو پڑھ لیا کریں کہ میں جنت میں ہوں گی, پھر کتنا اچھا لگے گا. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی فکریں بڑھ جاتی ہیں, مینٹیننس بڑھ جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کرے کچھ بھی نہیں, ایسے پیارے پیارے گھر ہوں گے کہ جہاں خوشی خوشی سکون سکون ہوگا, کوئی تانے نہیں دے گا, کوئی شوہر بیوی کو تانے نہیں دے گا اور کوئی بیوی شوہر کو تانے نہیں دے گی. جنت میں کوئی عورت اپنے شوہر کو یہ تانا نہیں دے گی کہ دیکھا میں کہتی تھی نا کہ تہجد پڑھو, دیکھو فلاں تو اوپر پہنچ گیا. نہیں, سب وہاں خوش ہوں گے. اللہ ہمیں وہاں لے جائیں. ایسے نہیں لگتا کہ بس آنکھیں کھولیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. سستیاں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی, بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ نہیں دور ہوتی. دنیا کے چار دن کے فائدوں کو اگر ہم پیچھے کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات ہے؟ یہ تو قسطیں ہیں, یہ تو دنیا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قسطوں کے حساب کرنے والے. اور آپ دیکھیں تو یہ پیچھے سے وہی بات چل رہی ہے تین گروہوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت روایت آپ سے شیئر کروں گی کہ ان تین قسم کے جو گروہ ہیں ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. یہ کون ہوں گے جو دنیا میں اپنا حساب خود لیتے ہیں؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. ایک پتا بھی ادھر سے ادھر توڑتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے سے کوئی کمی نہ ہو جائے. وہ کہیں اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مار ہی نہیں سکتے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کا نفس اور ان کا ضمیر ان کو پوچھتا ہے. اللہ کہتا ہے تم تو خود پوچھ پوچھ کے چلتے تھے, ڈر ڈر کے جاتے تھے, لہٰذا میں تمہیں اس کے اوپر لیتا ہوں. یہ تقوی میں کہتی اتنا بڑا چوکی دار ہے کہ انسان سب کچھ کر کر کے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کیا تو ہے لیکن اس میں ڈنڈیاں کتنی ماری گی. وہ اچھے نہ نہیں کر رہے, وہ تو بچے میں چلو وہ سابقم بالخیرات نہیں ہوئے, مقتصد میں رہ گئے, پہلے پہ رہ گئے, لیکن کر کے میں نے پتہ نہیں کتنی کمیاں کی. یہ ہمارے اندر اب چاہیے, کہاں کون مجھے دیکھ رہا ہے. پھر آپ نے کہا جو بیچ کی راہ میں ہیں ان سے محاسبہ تو ہوگا مگر ہلکا محاسبہ ہوگا. رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ مکشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. رکو ادھر, اب یہاں حساب دو. دنیا میں کوئی نہیں دیتا لیتا تھا, اب لو پھر ان کو آخر میں اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا. یہ ہے وہ لوگ جو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اسخب عنا الحزن. رب ملا آپ کو ان ساری آیتوں کا؟ وہ کہیں گے اللہ چلو جان تو چھٹی. کتنا مشکل ہے اگر کوئی ہمارا حساب لے لے دنیا میں. آپ کے شوہر میرا حال ہے کبھی آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہوں گے آپ نے کہاں خرچ کیا, لیکن اگر کسی کا شوہر اس سے صرف ایک ہفتے کے پیسوں یا گروسری کا حساب لے لے تو دے سکتے ہیں؟ واللہ ہی نہیں دے سکتے ہم. کیا دیتا ہوگا وہ اور کیا ایک ہفتہ. اور جس مالک نے پوری زندگی کی نعمتوں کا حساب مانگا کتنی لائنیں لگ جائیں گی. اس لیے آج دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا. اور یاد رکھیے جب ہم خود اپنے اوپر سارے قانون لاگو کریں گے دوسروں پہ بھی ہوں گے اللہ کے حکم سے. دعا کریں, میں کہتی ہوں اللہ اس کیفیت کو ہزار گنا بڑھا دے, کروڑ گنا بڑھا دے کہ ہم کبھی ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر کرتے ہوئے سوچیں کہ اللہ یہ کیا. تو ہمیں اپنے تقوی بڑھانے ہیں, ورنہ یاد رکھیں یہ کتابوں میں نوٹس رہ جائیں گے, ترجمے لکھتے رہ جائیں گے اور اس کے بعد بات آگے چلی جائے گی. اللہ سے دعا کریں خیر اور عافیت سے جنت میں پہنچ جائیں, بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جو تیری رحمت ہے نا, جو تو اپنے طور پہ چاہتا ہے ہمیں وہ دے دے, ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے. لیکن اے میرے مالک تو ہمارا حساب نہ لینا, دنیا میں ہمیں ہمارے حساب کرنے دے. یقین کرے بھی اس پہ بہت ہے. میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں کہ ان آیتوں کو ہم لے کے ایکسٹرا تھوڑا سا پھر کسی موقع پہ بات کریں. لیکن آگے چلتے ہیں, اس کا برعکس ایک انجام دکھایا جا رہا ہے جو بہت زیادہ کٹھن ہے. پہلا گروہ تو کامیاب ہو گیا, کوئی تھکن نہیں رہی, کوئی مشقت نہیں رہی, لیکن والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کفر یہاں کیا ہے؟ نہ شکری. اللہ نے کتاب کی نعمت دی، دین کی نعمت دی، امت محمدیہ میں سے کیا، لیکن نہ شکرے بن گئے. اور آج تو آپ بھی یہ سنتے ہوں گے کہ اب مسلمانوں کی نسلوں میں ایسے لوگ صریحاً آ گئے کہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ کفر ہوں. آپ نے سنا ہے، میں تو مل بھی چکے ہیں ایسے لوگوں کو، کہتے ہیں ہم نہیں مسلمان، جو مرضی کرنا ہے، ہم کسی دین کو نہیں مانتے. آج کے دور کا تو فیشن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دین کے اوپر نہ ہونا یا ریلیجن کو نہ ماننا فیشن سمجھ رہے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس طرح کی نسلیں نہ ہو جائے ہم سے کہ جو ایسے غلط قسم کے معاملے کرنے والی اور اس قسم کی باتیں کرنے والی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو وہاں رکھو، ڈال دو اوون میں اور بھول جاؤ. لا یخفف عنہم من عذابہا، کہ ان کے لیے اس جہنم کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. اسی طرح ہم بتلا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، کیا حالت ہوگی. وہم یسترخون فیہا، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں. محسوس کریں ذرا، کبھی کسی کا گلا بیٹھا ہوا دیکھا؟ بولنا کتنا مشکل لگتا ہے. اللہ کرے چیخ چیخ کے ان کے گلے بیٹھ جائیں گے، نکال لو، ہائے بچاؤ. اور کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. کیا ہم شک پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ جہنم ایسی ہے اور جنت ہے؟ پتہ نہیں یہ فریب ہے اور یہ مولویوں کی باتیں. کوئی مولوی کی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جہنم ایسا ہوگا تو پھر ہوگا، مانیے کہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو برے معاملے سے بچا کے رکھے. کہیں گے کیا، کیوں نکال؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کرے ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہتے تھے. یعنی اللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، ہم اس سے مختلف قسم کے کام کریں گے. اے مالک تو ہمیں یہاں سے نکال دے. جواب کیا ملے گا؟ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اب اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر. ان کو جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی، جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو آگاہ کرنے والا بھی آ چکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے قدر نہیں کی، ایک دفعہ نکال، آج وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت میسج دے رہے ہیں آیتوں میں. آج اس زندگی کی قدر کر لو. اولم نعمرکم نصیحت کے لیے بہت تھا، تو دیکھیے یہ تذکروں پہ غور کریں گے ہم سب. یہ کیا ہے؟ اس میں علم حاصل کرنا ہے، نصیحت لینا ہے، تڑپ پیدا کریں. آپ دیکھیے دنیا سیکھنے کے لیے بھی تو لوگ مشکلات سہتے ہیں، اگر ہم دین سیکھنے کے لیے مشکل سہ لیتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. ورنہ انجام کیا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض. دونوں گروہوں کا تذکرہ کر کے اب بتائے کہ اللہ کے ریکارڈ بہت مضبوط ہیں، غلطی سے کوئی کسی کی فائل کسی کے نام پہ نہیں چلی جائے گی، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. کتنی تردید ہے قرآن پاک میں شرک کی، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنا شرک ہے. وجہ کیا بلا؟ کہ یہ آیتیں نہیں سمجھ آتی؟ کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے چراغ نہیں جلائیں گے کہ ان کو راستے دکھے؟ کچھ نہ بتائیں لوگوں کو، صرف قرآن کا ترجمہ یاد کروا دیں۔ یقین کریں کہ ان کا ضمیر ان کو بتائے گا کہ شرک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی موقع پہ وہ آیتوں کے نمبر لکھاؤں گی کہ کتنا ذکر کتنی دفعہ قرآن پاک میں، شرک کے کتنی دفعہ، مردوں کو نہ سنوانے کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے، اللہ کے سوا دوسرے نہیں سنتے، شرک توحید کے فرق کی سینکڑوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگ نہیں پڑھتے۔ ایک عالم کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ درس ہو رہا تھا اور قاری صاحب جو تھے وہ جہنم کا تذکرہ پڑھ رہے تھے لے میں، اور پیچھے سے لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ سننے والے کو پتا۔ کیا یہ جہالت دے کے دل نہیں تڑپتا؟ مطمئن ہے ہم اپنی اس جگہ پہ، سکون ہے ہماری زندگیوں میں کہ بس جو کرنا تھا کر لیا، کرا لیا، اللہ نے ہم سے کام آگے ہوتا رہے گا۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی جگہ کافی ہے سارے شہر کے لیے؟ بولنا ہی نہیں ہے۔ تڑپ پیدا کرے اپنے دلوں میں، یہ کوئی اپنے ناموں کی باتیں نہیں ہے، یہ دنیا سے جہالت اور شرک کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ دعا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں تک جا سکے جائیں، کوئی یہاں نہیں آتا تو ہم کہیں پہنچ جائیں، تاکہ لوگوں کے دل سے وہ کفر کے جو ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر سکے۔ ہم تو چراغ جلاتے جائیں، پھر راستے بنیں گے، لوگ خود بہت کام اپنا کرتے جائیں گے، لیکن کم از کم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دعا ضرور کریں، تڑپ پیدا کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ دعائیں اللہ کے حکم سے رنگ لائیں گی۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راس رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق کے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالے چلنے لگے، حالانکہ بری چالے اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورت کا نام کیا تھا؟ فاطر۔ اور پوری سورت کس چیز کا میسج دے رہی ہے؟ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فاطر، اس کی آنکھیں تم پہ لگی، اس کی نگاہیں تم پہ لگی ہوئی ہیں۔ تم نہ بدلو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جب قومیں نعمتوں کی ناقدری کرتی ہیں تو اللہ ان سے وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں کی ناقدری سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔